حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجنا محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے انسانوں کو ان امور کے بارے میں آگاہی دی ہے جو اگر دین نہ دیتا تو پھر انسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے سمجھ سکتے. گرچہ خدا کے تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, شعور دیا ہے, اور اس عقل و شعور کے ذریعے سے بہت سارے ایسی گتھیاں ہیں جو ہم سلجھا سکتے ہیں, بہت ساری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود زندگی بہت زیادہ اسرار, بہت زیادہ پیچیدگیوں کا نام ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کی وحی سے طلب کریں, جن کے پاس علم خدا نے تعالیٰ کی طرف سے ان سے طلب کریں. مثلا میں اور آپ جان سکیں گے شاید اپنی عقل کے ذریعے سے کہ مثال کے طور پر اس آواز کو اس دنیا سے لے کر اس کونے سے لے کر اس کونے تک کیسے پہنچا سکتے ہیں, سن لاؤڈ اسپیکر استعمال کر کے, کمیونیکیشن کو استعمال کر کے اور مختلف وسائل کو استعمال کر کے. لیکن ہم یہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ جو ہم یہاں پر کہیں یہ قیامت کے دن ہمیں اجر دلا دے, یہ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے. کچھ چیزیں ہم جان سکتے ہیں, کچھ چیزوں کو نہیں جان سکتے. مثلا میں اپنی عقل سے یہ سوچ سکتا ہوں کہ عمارت اچھی کیسے بنتی ہے. فرض فرمائیں کہ کوئی کافر بھی آتا ہے اچھی بلڈنگ بناتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے, لیکن میں کیسے سمجھوں کہ وہ عمارت قیامت کے دن مجھے مثال کے طور پر جنت میں کوئی گھر دلا سکے, یہ میں نہیں جان سکتا تھا. اس دنیا کا اس دنیا سے رابطہ کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. کیا انجام دوں کہ اس دنیا کے اندر اس جگہ پہ پہنچ جاؤں جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے, یہ سب ہمیں نہیں معلوم تھا. اور لاکھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہم نہیں سمجھ پاتے, یہاں تک کہ خدا نے اتار نے ہماری ہدایت کے لیے دین دے دیا, دین مبین دیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے بیان کر دی, کتاب مقدس قرآن کریم کے ذریعے سے ان اسرار کو ہمارے سامنے کھول دیا, اور ہمیں دعوت دی کہ اب ان قوانین کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرو. اب ہم لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے لیکن بہت بڑے اسپیشلسٹ کی سپورٹ اس کو حاصل ہوئی ہوئی ہے. ابھی بھی ہم نہیں جانتے کہ اس دنیا کا اس دنیا سے رابطہ کیا ہے, لیکن کم از کم خالق کائنات کی دی ہوئی کتاب ہمارے پاس ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. نبی کرم اور ان کے خاندان کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے موضوع کو لے کر چلنے کی کوشش کی گزشتہ ایام میں, خدا نے متعلق دی ہوئی اس توفیق کے نتیجے میں کہ عصر حاضر میں اہل ولایت کی ذمہ داری کیا ہے. اہل ولایت کون ہیں؟ وہ جو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس کی پوری جامعیت کے ساتھ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ولایت ولایت کہہ رہے ہیں, اہل بیت کی ولایت کا اقرار بھی کر رہے ہیں, لیکن اہل بیت کی ولایت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھ رہے ہیں. زندگی کے کچھ حصوں میں اہل بیت کی ولایت مانتے ہیں, کچھ حصوں کے اندر اپنی منمانی کرتے ہیں, کچھ حصوں میں کفر کی سن رہے ہوتے ہیں. پہلی ذمہ داری تو ہم لوگوں کی یہی طے پاتی ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی ولایت کے ماننے والے ہیں, اس ولایت کو دنیا کے ہر خطے اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں قبول کریں. جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غدیر قوم میں جس آدمی کو سزا ملی, اس کو سزا اس بات پر ملی کہ اس نے کہا کہ میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں لیکن حاکمیت نہیں مانوں گا, سیاسی حاکمیت نہیں مانوں گا امیر المومنین کی, اس کو سزا ملی. پہلی ذمہ داری تو یہ کہ ولایت کو اس کی تمام تر مجموعے کے ساتھ تسلیم کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے, زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت کی ولایت نافذ ہے. اب وہ معاملہ میری معاش کا ہو, رزق کا معاملہ ہے, اس میں بھی اہل بیت کی ولایت نافذ ہے. میرے خاندان کا معاملہ ہے, اس میں بھی اہل بیت. میری خوشی, میرا غم, میرا کمانا, خرچ کرنا, ہر چیز میں سب سے پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کر لیا جائے. جب ان کی ولایت کو تسلیم کریں گے, سخلین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تب ہمارے سامنے قوانین بننا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی ہماری زندگی میں ہونا کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم اس طرح کا ایک جامع حکم ارشاد فرماتا ہے, فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بہت بنیادی آیت کریمہ ہے, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یہ جو دو الفاظ ہیں, فذکرونی, تم مجھے یاد رکھو میں تمہارا ذکر کروں گا, اذکرکم, یا مثلا کوئی اس کو اگر اردو میں سلیس میں ترجمہ کرنا چاہے جو گہرائی میں جائے تو شاید غلط لگے گا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا یا میں تمہیں یاد رکھوں گا. خدا نے رابطہ دے دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا نگہبان میں بنوں, تمہاری ہر چیز کو میں قرار دوں, تو تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم اپنے ہر کام میں میری رضایت کو مقدم کر دو. فذکرونی, اپنے ذہن میں رکھو کہ خدا ہے, جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اب اس فذکرونی کی چند مصادیق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ بن جائے کہ اصل زندگی میں کرنا کیا ہے. بالکل مثال کے طور پر جیسے ہم اور آپ اپنی میڈیکل سائنسز کے اندر ہوتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی فنا فنا بیماریاں معاشرے کے اندر بہت رائج ہیں تو کیا کریں, تو مثلا وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلا کام تو یہ کرو کہ جو پانی پینا وہ صاف پینا, کیونکہ تمہاری صحت کا جو اصلی راز ہوگا وہ پانی کے اندر ہوگا. تو قرآن کریم نے ہمیں گویا مانوی دنیا کا پانی دے دیا. پانی کیا دیا ہے؟ کہا فذکرونی, میرا ذکر کرو, یہ بنیادی ترین چیز ہے. اس ذکر کرو کے مصادیق کیا ہیں, چند مصادیق بیان کرتے ہیں. درود بھیجا محمد و آل محمد. یوں لگتا ہے ذکر کا بنیادی ترین مصداق یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا, ہر چیز کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنا, جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے, طاقت ہے یا نہیں ہے, کمزوری ہے یا کچھ بھی ہے, جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے, اس خدا کو ڈھونڈیں, اپنے کاموں میں اس کو تلاش کریں. مثلا اگر کوئی نعمت ملی ہے تو جس کے ذریعے ملی ہے 10 دفعہ اس کو کہہ رہے ہیں شکریہ شکریہ, سب سے پہلے یہ سوچیں اس کو بھی خدا نہیں بھیجا ہے, اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں, اس سے پہلے اس کا شکریہ ادا کروں. اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے کسی مشکل سے بچایا ہے, مت کہیں کہ مثال کے طور پر میں بچ گیا, قبول کریں کہ میں نہیں بچا ہوں, وہ خدا تھا جس نے مجھے بچا لیا, ورنہ میں مصیبت میں پڑ جاتا. حضرت ابراہیم کے زبانی خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ادب ظاہر ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، فرمایا وہ خدا ہے جس نے مجھے زندہ کیا ہے، وہ خدا ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ خدا ہے جو مجھے پلاتا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. صحیح، اچھا وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے زندہ کرتا ہے، پھر یہ کیوں نہیں کہا جب وہ مجھے مریض کرتا ہے؟ کہا نہیں، نقص جو آتا ہے وہ میری طرف سے آتا ہے، نقص میری طرف سے، پھر وہ نہیں جو مجھے مریض کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہے کہ میں نے کیا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. جو کچھ اس کائنات کے اندر انجام پا رہا ہے خیر میں، خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں نقص میں، اس کو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے صرف خدا تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے کہ اس کی رضایت کو کیسے طلب کیا جائے. بس پہلا مصداق ذکر کا یہ ہے کہ ہر معاملے کو خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ کو کوئی بھلائی ملی ہے، خدا کا شکر بجا لائیں. کوئی مصیبت میں پڑے ہیں، تب بھی خدا کا شکر بجا لائیں کہ نہیں معلوم کون سی برائی تھی جو میری طرف آ رہی تھی، اور خدا نے سختی کے ذریعے سے میرا امتحان لے لیا، اس سختی کے ذریعے سے مجھے اس برائی سے محفوظ کر لیا. مثلا کسی موقع پر ختم مرتبت اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر، فرمایا ہر شخص نے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہوتا ہے، ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، اور گناہ پر سزا ہونی ہے. اصحاب کے چہروں کے اوپر رنگ تبدیل ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم سب کو کسی نہ کسی سزا سے گزرنا ہے. فرمایا ہاں، سب کو سزا سے گزرنا ہے. سب ڈر گئے. اس کے بعد کہنے کی پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نزلہ بخار جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہوتی ہیں. فرمایا اسی طرح خدا تم مومنوں کو بیماریوں کے ذریعے سزا دے دیتا ہے، فرمایا بیماریوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے. اب وہ جو توحیدی بصیرت رکھنے والا ہے، میں نہیں کہہ رہا وہ ہر غلطی کو کہ یہ خدا نے کیا ہے، خدا نے بھیجی ہے، نہیں، دو طرف سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو. جیسے کسی مشکل میں پڑتا ہے، سب سے پہلے تو استغفار کر رہا ہوتا ہے خدا کے سامنے کہ خدا اگر میں نے گناہ کیا ہے میں استغفار کرتا ہوں، اور اگر یہ گناہ کی سزا میں ہے تو میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے اسی دنیا میں مجھے سزا دے دی، میں راضی ہوں. اگر گناہ کی سزا میں کہا ہے میں راضی ہوں، استغفار کرتا ہوں اور سزا کو جھیلنے کو تیار ہوں، اور اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے میں تب بھی راضی ہوں کہ تو نے مجھے امتحان لینے کے قابل قرار دیا ہے، ورنہ تو کافروں کا امتحان نہیں لیتا دنیا کے اندر، ان کو بھر بھر کے دنیا دے دیتا ہے، ان کو مگن کر دیتا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں فرحین، اپنی زندگی میں مگن کر دینے والا بنا دیتا ہے. تو نے مجھے مگن نہیں کیا، تو نے دو چار مصیبتوں میں مجھے ڈال دیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں ہوشیار رہوں اور تیرے راستے کے اوپر چلنے کی مسلسل کوشش کروں. اپنی زندگی کے اندر یہ چند اصول بنانے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکر بجا لاؤ. یہ خدا چاہتا ہے، اس کا قانون اس دنیا کا ایسا ہے کہ اس کا شکر بجا لائیں تو پھر یہ پوری کائنات ساتھ ہے، پوری کائنات ساتھ ہے. ابھی خیر میں کل یا پرسوں کہیں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ، اور اچانک یہ ذہن میں آ گیا کہ عرض کر دوں، یہ اپنی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ جانے دیں جب آپ نے کچھ نہ پڑھا ہو، کچھ نہ کچھ پڑھیں اچھا، اچھے میٹر میں سے. یعنی آپ کے سرہانے کچھ کتابیں ایسی ہوں جو آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی ہر رات سونے سے پہلے دو چار لائنیں ہی صحیح ضرور پڑھوں گا. ایک جملے میں مولانا ارشاد فرمایا کہ فرمایا جس طرح جسم تھک جاتا ہے اسے آرام کی ضرورت ہے، تمہاری روح تھک جاتی ہے اسے حکمت کی ضرورت ہے. روح تھک جاتی ہے انسان کی، بھائی آپ زندگی بھر دن بھر آپ نے دوڑ دھوپ کی، یہاں گئے وہاں گئے، مثلا حلال کمانے کے لیے صحیح بھاگ دوڑ کی، اب زندگی میں تھکے مارے گھر آئے، اب آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے جسم کو تو تم نے تھکے ہوئے سے آرام دے دیا، روح کو آرام دو نا. روح کو آرام کیسے دے سکتے ہیں؟ دو روایتیں پڑھو، نہجو بلاغہ کے دو جملات پڑھ لو، اس کے اوپر غور و فکر کرو. روح آرام پائے. روح کا آرام کس میں ہے؟ روح امر خدا سے ہے. خدا اور اس کی حجت سے متصل ہو روح کو آرام ملتا ہے. یہ خدا کا روح کا آرام. روح کا آرام ذکر خدا سے ہے, وہ جو دل سے ہو. روح کا آرام اللہ کی حجت سے اتصال میں ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل ہونے میں ہے, اگر ان کا ذکر خلوص سے ہو. یہ روح کا آرام ہے. تو ایک طرف سے آپ اپنے جسم کو آرام دے رہے ہیں, دوسری طرف سے اپنی روح کو مطمئن کیجئے. کچھ باتیں حکمت کی میں ذہن میں آتا ہے. ایک دفعہ طالب علمی کے زمانے میں کسی مالی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہو, بہت پریشان ہوا. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ, سخت مغرب میں نماز پڑھنے گیا, وہاں پہ ایک مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے. ان کے چہرے کو دیکھ کے مجھے کافی سکون ہوا. میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں بہت پریشان ہوں, مجھے کوئی مالی مدد سے ضرورت نہیں ہے آپ سے, میں ہی چاہ رہا ہوں آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں اس وقت, چونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اس وقت. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا, کہنے کہ تم نے اصول کافی پڑھی ہے؟ میں نے کہا کبھی کبھی کچھ حصے دیکھے. کہنے کہ اس کی روایات کو مسلسل پڑھتے رہو, اسی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے. حقیقت یہ ہے میں طالب علمی کا وہ دور تھا, میں اس جملے کی شاید گہرائی کو سمجھ نہیں پایا. میں نے ان کی اس نصیحت کو لے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, بزرگ ہیں, نصیحت کر رہے ہیں اور یقیناً میرے لیے بھلائی ہوگی, لیکن درک نہیں کر پایا. ابھی سمجھ میں آنے لگا ہے کچھ کچھ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں کیوں انہوں نے کہا کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے, چھپے ہوئے راز ہیں یہاں پر. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر آئے اور کہے میں نے 30 سال تحقیق کی, میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں, کتنا اہم ہے. آسمانوں کو راستوں کو جاننے والا کہہ رہا ہے میں تمہیں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں, کتنا اہم ہونا چاہیے. وہ آسمانوں کے راستوں کو جاننے والے, وہ کہتے ہیں تم زمین کے اوپر رہنے والے تم کو نہیں معلوم, ہم تمہیں بتاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے چند چیزیں بتائیں جن کے اوپر ہزاروں انسانوں کا خون بہ گیا کہ یہ چند چیزیں محفوظ کیسے رہنی. پھر چند روایتیں بچ گئیں اور بہت کچھ نہ بچ سکا. تو جو چند بچی ہوئی تھیں ان میں سے کچھ ایک کتاب میں میرے پاس آ گئی. کتنی قیمت ہونی چاہیے, کتنی قیمت ہونی چاہیے ان چند روایات کی. ہم نے ان قیمتوں کو نہیں پہچانا. کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لیے لائن میں بیٹھتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کو بچائے گا جس نے بچنا ہی نہیں ہے. اور وہ جس نے روح کو بچانا ہے, نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے ایک کونے سے لے کر آخری کونے تک, اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی, شکر بجا لاؤ, شکر بجا لاؤ میرے اہل بیت پر. ہو جاہلوں کے ماننے والے ہوتے تو ابھی تک زندگی میں گمراہ ہو رہے ہوتے. شکر بجا لاؤ. میں کیسے شکر بجا لاؤں کہ میں اہل بیت کے در پہ پہنچ گیا؟ سمجھو, دیکھو تو صحیح انہوں نے کیسے انسان بنائے ہیں, کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں, اس کو سمجھو. یہ شکر ہے. زبان سے میں کہوں خدایا تیرا شکر تم نے اہل بیت کا معتقد بنایا, واشکر لی, عمل میں بھی تو دکھاؤ بھائی. عمل میں آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو لے لیجیے. مثلا آج آپ کی خدمت میں عرض کیا, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے, کوئی نہ کوئی کتاب ایسے دیکھتے رہیے جس میں اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ ملتا رہے. اور خاص کر اصرار کروں گا اردو زبان میں اگر کہیں مل جائے یہ علماء کے واقعات. علماء کے واقعات پہ اصرار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سے لوگ ہیں, یہ سب معصومین کے شاگرد ہیں, کوئی معصوم تو نہیں ہے, سب ہماری اور آپ کی زندگی جیسے گزارنے والے لوگ تھے. ان کو خدا نے اتار لے اہل بیت کی پیروی کے نتیجے میں, ان کی محبت کے نتیجے میں مقامات دی. دیکھیں ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. اچھا یہ لوگ اپنے راستوں کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے اوپینین ایکسپرٹ اوپینین ہیں. انہوں نے 30-30, 40-40 سال محنت کرنے کے بعد وہ کچھ حاصل کیا جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. اب اگر وہ 40 سال کے تجربے کے بعد مجھے دو جملے کہہ دے اور بتائے کہ میں نے 40 سال جب اس راستے کے اوپر اپنا وقت گزارا تو میں نے یہ سیکھا, اس کی قیمت ہے. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ راستہ طے کیسے کیا. شاید میں بھی 2-4 ہاتھ پاؤں ماروں, شاید مجھے بھی کچھ مل جائے. اس خاطر ان لوگوں کے تجربے کی بہت قیمت ہے اور ان کے تجربے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور سر فہرست ظاہر ہے قرآن کریم ہے. کوئی نسخہ قرآن کریم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا, کوئی نسخہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو پہلے ان کے اوپر قرآن کریم ہر روز 25 آیات کریمہ جیسے کہ مقرر عرض کروں کم از کم, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے, نہج البلاغہ میں سے, دوسری کتابوں میں سے. کچھ نہیں کر سکتے نہج البلاغہ کے کلمات قصار, چھوٹے چھوٹے جملہ, ایک ایک دو دو جملے روزانہ دیکھیں. بعض اوقات ایک جملہ ایسا اثر ڈالتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے. اور ظاہر ہے جملات مولا کے ہیں تو زندہ جملات ہیں, کوئی کتاب میں لکھے ہوئے تو نہیں ہیں. نہیں معلوم خدا نے متعال قیامت کے دن نہج البلاغہ کے جملات کو کیسا روپ دے گا, کس شکل میں ہمارے سامنے ظاہر کرے گا. آج کل تو ہمارے سامنے مکتوب جملات ہیں. مثلا ایک جملے میں لکھا کہ رزق کو بڑھانے کا سب سے اچھا وسیلہ صدقہ دینا ہے. ویسے تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن جملہ امیر المومنین کا ہے, اس لیے پوری کائنات کا تجربہ اس کے اندر ہے. وہ اپنے سارے تجربے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رزق کو بڑھانے کا سب سے اچھا ذریعہ صدقہ دینا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی اگر میں مصیبت میں ہوں اس کا مطلب یہ یہ راستہ ہے جس پہ مجھے کام کرنا ہے. یا مثال کے طور پر کسی اور جگہ انسان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, کوئی نصیحت ارشاد فرماتے ہیں, کسی چیز سے ڈراتے ہیں, کسی چیز کی رغبت دلاتے ہیں, سب کو دیکھنے کی کوشش کرو. یہ وہ حکمتیں ہیں جو میری اور آپ کی روح کو کچھ نہ کچھ زندہ کرتی رہیں گی. اور ہر روز مثال کے طور پر جب کہ ظاہر کے آخری دن ہے تو چند چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں عملی نکات کے حساب سے وہ میں آپ کی خدمت میں جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے وہ عرض کرتا چلے جاؤں. درود بھیجے گا محمد والے محمد مصطفیٰ. ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ فرماتے ہیں ہر روز 70 دفعہ کم از کم استغفار کرو. اچھا کوئی ٹائم بھی لگنے والی چیز نہیں ہے. وہ جو ایک جملہ ہے کہ ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے, یہ مت سوچیے گا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. وہ ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کل پرسوں, کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کاؤنٹر ہی ہاتھ میں رہ جائے, تسبیح ٹائپ کا جو میکینیکل تسبیح ہے, کہ اگر وہ کاؤنٹر ہاتھ میں رہ جائے تو ڈیلی 400-500 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر وہ کاؤنٹر ہاتھ میں نہ ہو تو پھر 20 بھی نہیں پڑھتا. اچھا 500 پڑھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وقت بہت ہے ہمارے پاس, توجہ نہیں ہے. اگر کہیں ڈیلی 70 دفعہ استغفار کریں تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے بھائی اتنے بزی شیڈیول میں سے 70 دفعہ کا ٹائم کتنا نکلے گا. نہیں بھائی 70 دفعہ کہنے کے لیے بہت ٹائم نہیں چاہیے, اصل معاملہ توجہ چاہیے. اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گیپس میں, اگر میں کہہ رہا ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہ میں کہہ رہا ہوں گیپ میں اس کو رکھ لیں, اصل میں تو اس کے ذریعے سے باقی چیزیں گیپ میں جانی چاہیے, یہ اصل ہونا چاہیے باقی گیپس ہیں. لیکن چلیے ٹھیک ہے ابھی جیسا بھی ہے اس میں اس طرح سے رکھ لیں کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طرح سے رکھیں کہ مثال کے طور پر ڈیلی 70 دفعہ استغفار اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران کروں گا. جو عمل کر رہے ہیں اس کا ایک وقت معین کریں, ہر وقت میں گھمائیں نہیں اسے, اثرات کم ہوتے ہیں. یہ لو انوں کی نصیحتیں اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں جو ذکر کرنا ہے ایک خاص ٹائم میں کرو, ایک ٹائم پکڑ لو اس ٹائم میں وہ ذکر مسلسل کرو پھر. اور مثال کے طور پر اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ سال میں 360 دن اس طرح سے جو اسلامی کیلنڈر میں لے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کم از کم 360 دن کرو تو اثر ہوگا, 360 دن کرو تو اثر ہوگا. اس کی کوئی تعویل اس طرح سے دی ہوئی ہے, تعویل اس لیے عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے عرض کر رہا ہوں. مثلا اس میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کی روح میں 360 رگیں, جب تک ان ہر رگ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا تمہاری روح تبدیل نہیں ہوگی. نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایکسپرٹ اوپینین ہے, احترام کرتے ہیں. تو جو کام نہیں کر رہے ہیں مثلا استغفار 70 دفعہ, ایک دفعہ دن میں ایک دفعہ 70 دفعہ کہیں پہ کہنا ہے اس کا ٹائم بنا لیں, اس ٹائم میں کہنا ہے. 2-4 دن تجربے سے سیکھیں کہ نہیں اس ٹائم میں سیٹ نہیں ہو رہا, اگلے ٹائم میں کوئی اور ہفتے بھر میں ایڈجسٹ کر لیں کہ بھائی اس ٹائم میں 70 دفعہ استغفار کرنا ہے. بس اس کے بعد طے کرنے کے بعد اب اس استغفار کو آپ 70 دفعہ کہنا شروع کر دیں. استغفار کیسے کیا جائے یہ تو ہر انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے. ایک استاد نے اس طریقے سے لکھا, اپنے ایک پیپر تھا اس کے اندر اس طرح سے لکھا, کہا مثال کے طور پر سوچو کہ خدا تو نے مجھے فکر دی, میں نے اس فکر سے گناہ کیے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو نے مجھے آنکھیں دی, میں نے آنکھوں سے گناہ کیے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر کہنے لگے کہ اگر کہیں مثال کے طور پر آنکھوں کی استغفار کرتے ہوئے تمہارا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو آنکھوں کے 10 دفعہ استغفار کر لو, 20 دفعہ کر لو, گناہوں کو یاد کرو, شاید کچھ رونے کی طرف چلے جاؤ, شاید کچھ گریہ تاری ہو جائے. تو ایک ایک عضو کے اوپر خدا مثال سے استغفار کرو, خدا میں نے کیوں کیا یہ, استغفر اللہ. مثلا زبان کے اوپر پہنچ جاؤ, سوچو میں نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا, کتنی چیزیں میں نے غلط کہہ دی ہوں گی, کتنی میں نے غیبتیں کر دی ہوں گی, اور ہم ظاہر زندگی کے اندر اپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. میں خود اپنے لیے کہتا ہوں, میں بھی جانتا ہوں غلطیاں کر رہا ہوں, سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر استغفار کریں اور ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر, کیونکہ یہ جتنے گناہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کیے ہیں یہ مٹے نہیں ہیں, یہ ساتھ چل رہے ہیں اور یہ ہماری معنویت کو بڑھنے نہیں دے رہے. مثلا کسی دن ہم اتنی محنت کرتے ہیں, فرض کریں آپ نے کوئی اعمال انجام دیے, شب قدر تھی, آپ نے اتنے اعمال انجام دیے, یا مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے بھائی میں حج کر کے واپس آ گیا ہوں, دیکھ رہا ہوں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کوئی کہتا ہے میں زیارت کر کے واپس آ کے دیکھا جیسے گیا تھا ویسے ہی آیا ہوں, کوئی اندر سے تبدیلی نہیں آئی. کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ انہی جگہوں کے اوپر انسان تبدیل ہوئے ہیں, انہی جگہوں کے اوپر انسان ملائکہ سے آگے بڑھے ہیں, ہم کیوں نہیں تبدیل ہوئے پھر؟ اس وجہ سے کہ وہ جو پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے. اپنے اس زندگی میں استغفار کو شیڈول میں لائیں اور اپنے تمام پچھلے گناہوں کے اوپر استغفار کریں, حتی الامکان اللہ کے حضور اپنے دلوں کو جھکائیں کہ خدا غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا, اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو دل میں کوئی ایک ٹائم رکھ لیں آنکھوں کے استغفار, کانوں کی استغفار. اچھا اگر ہمارے اعضا گناہوں کے اثرات سے پاکیزہ ہو گئے تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ تب ان اعضا کے ایکویلنٹ, ان اعضا کے پیچھے جو برزخی اعضا ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. مثلا یہ جو آنکھیں ہیں ابھی تو یہ میٹیریل آنکھیں ہیں, یہ سیمنٹ دیکھ رہی ہیں, کنکریٹ دیکھ رہی ہیں, لکڑی دیکھ رہی ہیں, ان آنکھوں کے اوپر گناہوں کا پردہ ہے, تو پیچھے کی جو برزخی آنکھیں ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہی ہیں. برزخی آنکھیں کام نہیں کر رہی, صرف مادی آنکھیں کام کر رہی ہیں. اچھا برزخی آنکھوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپے ہوئے حقائق کو دکھائیں, اللہ کی نشانیوں کو دکھائیں, وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہمیں صرف یہ میٹیریل چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس معاملے میں ہماری آنکھ اور کیمرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ہماری آنکھ اس وقت کیمرے کی طرح کام کر رہی ہے, گرچہ کیمرہ ہماری آنکھ کی طرح کام کر رہا ہے, تو دونوں ایک جیسے ہیں. اس آنکھ کو اگر صحیح عین اللہ بنانا ہے, اللہ کی دیوی آنکھ بنانا ہے, تو کیا کرنا ہوگا کہ وہ حقائق کو کشف کرے؟ تو ہمیں اس مادی آنکھ کے اوپر جو گناہوں کے اثر پڑے ہیں ان کو استغفار سے زائل کرنا ہوگا. جب یہ مادی آنکھ گناہوں کے اثر سے زائل ہو جائے گی, صاف ستھری ہو جائے گی, تب وہ باطنی آنکھ جو برزخی آنکھ کہہ سکتے ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. اب ہمیں حقائق نظر بھی آئیں گے, سمجھ بھی آئیں گے. یہ مرحلہ گزر نہیں پا رہا ہمارا, اس وجہ سے نہیں گزر پا رہا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان لوگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے, کہ بھئی جو ہمارے ساتھ مشکل ہے وہ یہ مشکل ہے. مثلا کوئی کہتا ہے جناب ابھی کل پرسوں میں عرض یہ کر رہا تھا, بعد میں یہ بات اس طرف چلی گئی, کہ جناب کل پرسوں میں نے کہیں پہ دیکھا کتاب میں لکھا تھا کہ ایک شاگرد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے ملنے گیا, وہ اس طرح کی بات تھی, میں کبھی کبھی واقعہ سناتے وقت کچھ ڈیٹیلز میں گڑبڑ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ وہ نہیں گڑبڑ ہونی چاہیے, لیکن بعض اوقات کچھ ایک دو جملے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو میں اس کو جملوں کو ایسے بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ معاف ہو جائے میرے لیے. تو مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں وہ استاد کے پاس گئے انتظار کر رہے تھے, اب ممکن ہے درس کے لیے وہ آئے ہوں, استاد آئے ہوں, یہ نہ گئے ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں میرے ذہن سے تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو بہرحال کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ اپنے استاد کا کہیں پہ انتظار کر رہے تھے یا وہ ان سے ملنے گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے تھے مثلا, انہوں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ کہنے لگے کہ میں جس کمرے میں بیٹھا تھا اچانک مجھے عجیب احساس ہوا کہ جیسے وہ ہم پڑھ رہے ہیں تو پورا کمرہ بھی ہم پڑھ رہا ہے. پورے کہنے لگے مجھے ایسا احساس ہوا جیسے سارا کمرہ ان کے ساتھ مل کے ہم پڑھ رہے ہیں, اتنی زور زور سے. اور ایک عالم کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ کہیں پہ گئے سونے کے لیے, تو کسی نے پوچھا کہ سو لیے, مثلا اس طرح کا کوئی جملہ تبادلہ ہوا کہ سوئے, انہوں نے کہا نہیں سو نہیں پایا, یہ جو بستر تھا اتنا ذکر کر رہا تھا کہ آنکھ ہی نہیں لگی میری. اچھا ان کے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں, ہمارے بند کانوں میں کبھی نہیں آئی, کسی فرشتے کی چہل پہل کی آواز نہیں آئی, کبھی خدا کی کسی آیت کے اترنے کی آواز نہیں آئی, کبھی کوئی چیز نہیں آئی ہمارے کانوں میں, یہ کیوں نہیں آئی؟ جب ان کانوں میں اتنی میوزک پڑ چکی ہے, اتنے جھوٹ پڑ چکے ہیں, غیبتیں پڑ چکی ہیں, تو واقعی اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا. اس خاطر یہ سب بند ہوئے ہوئے چینلز ہمارے. اب ان کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی پاکیزگی دکھائی جائے، ایکسٹرا لوڈ جو ڈیلی آ رہا ہے اس کو روکیں، اور وہ جو پچھلا بار جمع ہوا ہوا ہے اسے کسی طریقے سے فارغ کریں، تب کہیں جا کر یہ بند دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے، پھر کانوں میں آواز بھی آئے گی. شیخ عباس قمی کہتے ہیں مجھے ہر روز صبح فرشتہ جگاتا ہے. ہم آج تک الارم لگا لگا کے مر رہے ہیں، کوئی بھولا بھٹکا فرشتہ بھی ہماری طرف، فرشتہ چھوڑ جن بھی نہیں آتا جگانے کے لیے، کچھ تو ہمارے بھی نصیب جاگیں بھائی، کبھی تو کوئی ہمیں بھی جگائے. کوئی نہیں جگا رہا، دماغ سویا ہوا ہے. اللہ کے لیے جاگتا دماغ تو فرشتہ بھی پھر جگا دیتا، یہ سارے کام ہو جاتے. تو اپنے آپ کو جگائیں، ان سب بند اعضاء کو فعال کر دیں. جب یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی تب یہ سب کچھ ہمیں نصیب ہوگا جو ان لوگوں کو نصیب ہوا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی وہ ایران میں نصیب ہوا ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہا. ممکن ہے کوئی سوچے نہیں صاحب، شاہ کے زمانے میں اس بدبخت معاشرے کے اندر رہنے والے بڑے بڑے عرفا تھے جنہوں نے ان کو تبدیل کیا. مثلا حیت اللہ شاہ آبادی، جن کو امام خمینی عارف کامل کہتے ہیں، ایک شخص ہے بس جس کو امام خمینی عارف کامل کہتے ہیں، آیت اللہ شاہ آبادی. ان آیت اللہ شاہ آبادی کے زمانے ہی میں تہران کے اندر رجب علی خیاط بھی تھے. یہ زمانہ کوئی گولڈن پیریڈ تھا تہران کا، کہ دو اس صدی کے بڑے نامور عارف ایک ہی وقت میں اس ایک شہر کے اندر تھے. اصلا یہ داستان عجیب تھی. ایران جو تبدیل ہوا اس کے پیچھے پیچھے سلسلہ عرفا تھا، اس سلسلہ عرفا نے امام خمینی سے دو نسل پہلے 300 عارف بنائے، 300 عارف ایک استاد نے. ان استاد کے جو بنائے عرفا تھے انہوں نے شاگرد بنائے. جب امام خمینی فرانس میں تھے، جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اس سے کچھ پہلے یہ تمام عرفا کے شاگرد ایک ایک شہر میں دو دو تین تین پہنچ گئے، اصفہان میں، تبریز میں، تہران میں، مشہد میں، ہر ہر شہر میں دو دو تین تین پہنچ گئے. تو ہر عارف نے، دو تین عرفا نے ایک ایک شہر سنبھال لیا، اور ان شہروں کے اندر اپنے عرفان کے اثرات کو پھیلانا شروع کر دیا. اس میں تہران کے جو نصیب میں آئے وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے اور رجب علی خیاط تھے، کہ دونوں پائے کے عرفا تھے. ان لوگوں کی محنتوں سے، اور بعد میں ظاہر ہے لوگوں نے قربانیاں دیں، ایثار کیا، فداکاری کی، یہ پورا ایران ایک عرفانی فضا میں ڈھل گیا. البتہ اس میں رہنے والے بہت سارے لوگ ابھی بھی بدبخت ہوں گے جنہوں نے اس بات کو بالکل نہیں سمجھا ہے، اور ان سے بہت دور رہنے والے ابھی بھی کچھ خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا کہ جو کوئی وہاں پہ رہ رہا ہے سب کے سب پائے کے ہوئے فرشتے بن گئے اور سب باہر رہنے والے سب کے سب بے وقوف رہ گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا اثر تھا. یہ اہل ولایت تھے، انہوں نے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو درک کیا تھا. آیت اللہ شاہ آبادی، کبھی موقع ملے ان کے بارے میں کہیں اگر اردو میں ملتا ہے کہیں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اس پائے کے عالم تھے. ایک دن ان کا بیٹا آیا، ان سے کہنے لگا کہ آوا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہنے کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگا کہ بیٹے نے بتایا. بیٹا کس بھائی پر تھا؟ آیت اللہ شاہ آبادی کا. کہنے لگا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اب تھوڑا سا ذہن میں آ رہا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ فاتحہ ہی میرے خیال میں اس بچے نے کہا تھا، اپنے باپ سے کہا. کہنے لگا بابا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک بی بی تشریف لائی، انہوں نے میری فاتحہ میں غلطیاں صحیح کی. اس کے بعد ان بی بی نے کہا میرے بیٹے ایسے پڑھو، کہا میرے بیٹے ایسے پڑھو. خود شاہ آبادی شیخ تھے، سید نہیں تھے. کہنے لگے اچھا یہ جو میری زوجہ سیدہ ہے اس کے ناطے بی بی نے میرے بچے کو میرے بیٹے کہہ دیا. تو جب وہ واقعہ سنا تو کہنے لگے مجھے تیری ماں کے سیدہ ہونے پہ پکا یقین ہو گیا، اب میں تو شیخ ہوں. جو بی بی نے تجھے کہا میرے بیٹے، اس کا مطلب ہے کہ بی بی کی، میری زوجہ کی طرف سے ہوا یہ. تو اس پائے کے لوگ تھے لوگ. خود آیت اللہ شاہ آبادی شاہ کے زمانے میں نڈر ترین عالم تھے، شجاع ترین عالم تھے. ایک زمانے میں شاہ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، مجلس پڑھتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، شاہ نے پابندی لگا دی جس مسجد میں پڑھتے تھے اس کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی. کئی دفعہ سیل کرنے کی کوشش کی، ڈٹ جاتے تھے، ٹکرا جاتے تھے شاہ سے اور جو بھی تھا. وہ ایک دفعہ آئے مسجد میں، دیکھا ممبر غائب ہے، ممبر کی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا ممبر کہاں ہے؟ کب بتایا؟ وہ شاہ کے لوگ آئے تھے اور وہ اٹھا کے لے گئے. تو وہ شاہ کو کہتے تھے گدھا چرانے والا. اتنی جرات کرتے تھے کہ اس شاہ کے ملک میں بیٹھے تھے, اسے کہتے تھے گدھا چرانے والا. تو کہنے لگا یہ گدھا چرانے والا سمجھ رہا ہے ممبر بولتا ہے, ممبر نہیں بولتا شاہ آبادی بولتا ہے, ممبر کو ڈھاک لے کے گیا ہے, سمجھ رہا ہے شاہ آبادی نہیں بولتا, تو میں بولتا ہوں. پھر بولنا شروع کیا, بہت جرات مند تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عرفان اور شجاعت کو ملا دیا تھا. اور میں ایک جملے میں عرض کروں, انہوں نے دین اور سیاست کو ملا لیا تھا. یہ تھے ماڈلز, یہ تھے وہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. دین میں پکے دیندار, علم عرفان کے اندر اس پائے کے اوپر پہنچنے والے, اور سیاست کے اندر ایسے زبردست نڈر, مجاہد, شجاع. یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. جو جوان ہمارے کام کرنا چاہتے ہیں, جو جوان ہمارے محنت کرنا چاہتے ہیں, میں ان سے کہوں گا شاہ آبادی کو دیکھیں. ہم امام خمینی کو بھی نہیں سمجھ سکے تو ان کے استاد کو کہاں سمجھ پا رہے ہیں, لیکن اگر موقع ملتا ہے ان جیسوں کو دیکھیں, انہوں نے کیسے دین اور سیاست کو جمع کیا. انہوں نے دینداری میں دینداری کی پائے کی, اور سیاست میں سیاست کی اس پائے کی. نہ سیاست میں دین کو بھلایا, نہ دین میں سیاست کو بھلایا, دونوں کو لے کر چلے. یہ وہ آئیڈیل ہے جو ہم اچیو کر گئے, اپنے اندر لائے, تو ہمارے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہوگی. اگر دو میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی, پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں, پھر ہم سب کی طرح جیسے باقی لوگ ادھر ادھر بکھر گئے, ہم لوگوں کی زندگیاں گزر جائیں گی, نعوذ باللہ تعالی, اثرات حاصل نہیں ہوں گے. آیت اللہ شاہ آبادی, ان کے اساتذہ, ان کے شاگرد اور ان کے جیسی تمام شخصیتوں کی مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. مطمئن رہیے گا شاہ آبادی کہیں پہ بھی دفن ہوئے ہوں گے, ان کا مقام ایسا ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں, یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں, ان لوگوں کے بھی کچھ وجود سے برکتیں ہیں. یہ اہل بیت کے شاگرد چھوٹے شاگرد نہیں ہیں, یہ اہل بیت کے بڑے پائے کے شاگرد ہیں. ایک عالم ایک اور بہت بڑے عارف کو یاد کر کے ہمیشہ سونے سے پہلے چند سورہ قدر پڑھتے تھے, ہمیشہ چند سورہ قدر اس عالم کو یاد کر کے ان کے روح کے سالے ثواب کے لیے پڑھتے تھے. البتہ سورہ قدر کیوں پڑھتے تھے اس کا بھی کوئی راز ہوگا. بہرحال ایک دفعہ جب بہت دن گزر گئے اس طرح پڑھتے پڑھتے, تو کہنے لگے کہ اپنے ذہن میں سوچا ان کو خطاب کر کے, کہا آغا صاحب آپ کو اتنی دفعہ تحفہ بھیجوایا, آج تک آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا, آپ نے بھی کچھ دینا ہے یا میں نے ہی دینا ہے. جب سوئے تو وہ خواب میں آئے, کہنے لگے فنانی تم ایک دفعہ کسی آفس میں گئے تھے, تمہارا کام پھنس گیا تھا نا. کہنے لگے ہاں پھنس گیا تھا. کیا تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ کام حل ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے میں نے کروایا تھا, اب بتا رہا ہوں تمہیں, تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں تحفے دیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کروایا ہے. یہ طاقت ہے, اہل بیت کے شاگرد ہیں, ان کی شاگردی میں بہت کچھ ملا ہے لوگوں. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہیں معلوم اصفہان کا تھا واقعہ, کون سے شہر کا تھا, یہ میرے ذہن سے نکل گیا. وہ عید کا کوئی دن تھا, عید کے جیسے دنوں میں دو چار افراد ایک کسی سے ملنے گئے مومن سے, اس کا گھر قبرستان کے برابر میں ہی تھا. تو وہ کہنے گے کہ ہم ایک آدمی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کو اطلاع دے کے پوچھے گھر پہ ہے نہیں ہے, تو ہم اس کے گھر آئیں عید پہ مبارکباد دینے کے لیے. تو باقی تین چار جو ہیں وہ قبر پہ ایک بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ دوست گیا معلومات لینے کے لیے. تو جو بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان میں سے ایک نے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ اے مردے, ہم جس کسی کے بھی پاس گئے اس نے کوئی فروٹ کھلایا ہے, کوئی مٹھائی کھلائی, تو انہیں بھی کچھ کھلانا ہے یا ایسے ہی جانا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی اگلے ہفتے اس دن آنا. کہنے لگے ہم سب کی حالت خراب ہو گئی, اور وہاں سے اٹھے اور بھاگے. اور کہ پھر کہنے لگے جب ہم لوگ ہوش میں آئے تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے, چونکہ اس مردے نے تو دعوت دے دی, اب تو کام پورا ہو گیا ہے. تو اس کو لان تان کی کہ بے وقوف اس سے خطاب کرنے کی ضرورت کیا تھی, اپنی موت کو خود ہی بلا لیا. کہنے لگے وہ ایک ہفتہ گزرا, ہم نے کہا بھائی آواز تو قبر سے ہی آئی تھی, اب بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے, بہتر یہ کہ اس کی قبر پہ ہی چلے جائیں, اگر اندر ہی جانا ہے تو کسی ڈھنگ کے آدمی کے ساتھ ہی جائیں گے. خیر کہنے گے ہم استغفار توبہ چلا کر کے اس کی قبر پہ پہنچ گئے, اور جناب جب قبر پہ پہنچے تو جس ٹائم پہ اس نے کہا تھا وہاں آئے, اور اسی نے کہا کہ فلانی تو نے کہا تھا آ جائیں, ہم آ گئے.
دروازہ کھلا قبر میں سے, سیڑھیاں بنی ہوئی, کہا بسم اللہ اندر آئیے. اندر گئے جناب, کہ نہیں اندر جا کے دیکھا صاحب دنیا ہی کچھ اور, باغ بھی ہیں, محل بنا ہوا ہے, زرق و برق, یہ وہ سب کچھ موجود. کہنے ہم اندر گئے, اس کو دیکھا, ایک نوکر اس کے پاس لے کر گیا, اس نے خوش آمدید کہا اور وہ فروٹ وغیرہ رکھے, تو وہ جو سنا رہا ہے اس نے کہا جب یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے یہ سوال آ رہا تھا واپسی کا کوئی راستہ ہے یا یہی رکنا ہے, یہ پہلے بتا دے بھائی. تو کہنے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا یہی رکنا ہے یا ابھی واپس جانا ہے؟ کہنے کہا نہیں تھوڑی دیر کے لیے واپس جانا ہے ابھی. کہا ٹھیک ہے پھر کھاتے ہیں. خیر وہ کھا پی لیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بندہ خدا یہ سب کیا ہے؟ کہنے کہا تم لوگ پچھلی دفعہ آئے تھے تو مجھے اجازت نہیں تھی, مجھے اجازت نہیں تھی اس لیے میں بلا نہیں سکا. پھر میں نے معلوم کیا اور پوچھا کہ کیا مجھے اعمال کے باوجود جو میں نے اچھے برے جو کچھ بھی کیے اجازت ملتی ہے کہ کسی زندے کو بھی اندر نیچے بلاؤں؟ تو مجھے اجازت ملی ہے. اب آؤ رکو دیکھو اور جاؤ تاکہ تمہارے لیے عبرت بنے کہ نیچے بہت کچھ ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, اپنی جگہ طے کر لیں. جو کچھ ہے حق ہے, موت حق ہے, قبر حق ہے, برزخ حق ہے, سب کچھ حق ہے. اپنے آپ سے پوچھ لیں معتقد ہیں یا نہیں ہیں. ادھر کچھ نہیں ہے, 40-50 سال اس سے زیادہ نہیں ہے, اس میں سے بھی زیادہ تر تو ہم سب کے زیادہ تر لوگوں کا گزر چکا ہے. عرض کرتا چلوں اس سے پوچھا یہ مقام ملا کیسے تجھے, اس سے پوچھا کہ یہ مقام کیسے ملا. اب خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میں دو واقعات مکس کر گیا ہوں, لیکن بہرحال مجھے یاد آتا ہے اسی کا حصہ تھا. اس سے پوچھا مقام کیسے ملا؟ کہنے لگا دیکھ بھائی میں تو قصاب ہوں, گوشت بیچتا تھا, لیکن ایک طریقہ تھا, اگر کانٹے پہ گوشت رکھا ہو اور اذان کی آواز آئے تو مسجد میں جاتا تھا, پھر گوشت نہیں بیچتا تھا چاہے کانٹے پہ رکھا ہو, یہ میں کرتا تھا. کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے, اور دوسرے سمجھیں یا نہیں سمجھیں ہم اہل ولایت کو اچھی طرح سمجھ جانے چاہیے. اگر ہم یہ چیزیں سمجھ گئے اور کر گئے بس دنیا پار, یہ چند سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر ایک دنیا زندگی شروع ہو جائے گی, وہ زندگی وہ لمبی زندگی پتہ نہیں کب تک چلنے والی, وہ اچھی چاہیے. یہاں تھوڑی سی قربانیاں دینی ہیں, یہاں تھوڑا سا ایثار کرنا ہے, تھوڑا سا نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, معاملہ آسان. اور خدا نمتار نے اپنے دین میں بہت سختی نہیں رکھی ہے, خدا کا دین سخت نہیں ہے. جرم اتنا آسان ہو رہا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اطاعت سخت ہے. اطاعت سخت نہیں ہونی چاہیے, اطاعت آسان ہونی چاہیے. مثلا خدا سے ڈروں یا انسانوں سے ڈروں؟ کس سے ڈروں؟ اپنے مستقبل سے ڈرو, غم سے ڈرو, انسانوں سے ڈرو, حادثوں سے ڈرو, ان سب سے ڈرنے کی بجائے ایک خدا وحدہ لا شریک سے ڈر لو بھائی, ایک خدا سے ڈر لو باقی سارے غم سے نجات. اب ایک بار بار کڑ کڑ کے مرنا ہے تو غیر خدا سے ڈرو, ایک دفعہ خدا کے سامنے ڈر لو معاملہ ختم. یہ ہم لوگ طے کر لیں تو بہت کچھ آسان ہو جائے ہم لوگوں کے لیے. یہ بھائی ٹھیک ہے, یا تو یہ سوچو لوگ کچھ کریں گے تو پھر ان لوگوں سے ڈرو, ان کے کہے سے سنو, ان کے کہے سے اثر لے لو. کسی نے تعریف کر دی تو خوش ہو جاؤ, کسی نے تعریف نہیں کی تو ناراض ہو جاؤ, کہیں تو غم کھاؤ کہ اس نے توجہ کیوں نہیں دی. یہ سب باتیں چلتی رہیں گی, پھر زندگی عذاب ہے, پھر زندگی عذاب ہے. 100,000 لوگ آپ کے اطراف میں, سب کو خوش کرنا ناممکن ہے, سب کو خوش کرنا ناممکن ہے. آسان کام یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے پیچھے خدا کو خوش کر لو. اب لوگ خوش ہیں یا نہیں ہیں اس سے کچھ زیادہ سروکار نہیں رہے گا. ہاں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے کہ غلط کام سے لوگ ناخوش ہوں, اپنا کام صحیح کرنا ہے, باقی لوگوں کی پرواہ نہیں کریں, باقی زندگی آسان ہے. پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہمیں یوں سمجھ میں آیا کہ یہ جتنی چیزیں تبدیل ہونی ہیں ان سب کے پیچھے بنیاد یہی ہے. مثلا ہم اور آپ ظالم حکمرانوں سے عاجز آ گئے, اپنے ملک کے ظالموں سے بھی, باہر رہنے والے ظالموں سے بھی, چھوٹے چھوٹے ظالموں سے بھی اور بڑے بڑے ظالموں سے بھی، اس امریکہ سے لے کر اس مثال کے طور پر محلے میں موجود کسی ظالم تک، سب سے عاجز آئے ہیں. ان ظالموں سے لڑنے کا راستہ بھی یہی ہے، پہلے خدا پہ عقیدے کو مضبوط کر لیا جائے، پھر ظالموں سے لڑنا آسان. اگر خدا نہ کرے یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوا، پھر کوئی ظالم سے نہیں لڑ سکتے. جب بھی لڑنے لگیں گے وہ دو دھمکیاں دے گا، ہم ڈر جائیں گے. وہ کہے گا میں یہ چھین لوں گا، میں ڈر جاؤں گا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، طاقت تو اس کے پاس بہت ہے، چھیننے پہ تو چھین لے گا. اور اگر کہیں خدا کو جانتے ہوئے تو وہ لاکھ دھمکی دے، جو حدیث عنوان بصری میں تھا کہ کوئی تمہیں دھمکی دے تم اس کو خدا کی یاد دلاؤ، اس کے لیے استغفار کرو، روٹین بنا لیں، جیسے کوئی دھمکی دے اس کو خدا کی یاد دلائیں. بھائی خدا بھی ہے، تم ہی نہیں ہو یہاں پر، اور اس کے لیے تنہائی میں استغفار کریں کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں بخشتا ہوں. پھر دیکھیں خدا کیسے صحیح کرے گا. آپ جواب نہ دیں تاکہ خدا کا نظام جواب دے، بہت طاقتور جواب دے گا. میں نے اور آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، ہمارا اور آپ کا جواب نہیں چلے گا، طاقت لڑانی پڑے گی، غم و غصہ بھی ہوگا، ساری باتیں ہوں گی. سناتا ہے دھمکی دیتا ہے، دینے دیں، آپ اس سے خدا کی طرف ریفر کر دیں، معاملے کو جانے دیں، پھر زندگی آسان. یہ آیت اللہ شاہ آبادی ایک دفعہ کسی حمام میں گئے. پہلے زمانے میں ہر گھر میں حمام نہیں ہوتے تھے، محلے کے اندر حمام بنے ہوتے تھے، لوگ وہاں جا کے نہاتے تھے، اس میں علیحدہ کیبنز بھی ہوتے تھے اور ایک ہاؤس بھی ہوتا تھا باہر. تو وہ جناب علی کہیں حمام کے نہانے کے لیے کہیں پر مشغول تھے شاید، تو باہر کوئی فوجی آیا، اس نے کچھ الا بلا بک دی، کون ہے اتنی دیر لگا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ آواز سنتے رہے، باہر نکلے اپنے چلے گئے. تھوڑی دیر میں وہ آدمی اندر گیا، پھر واپس نہیں آیا، لاش باہر آئی. لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ شاہ آبادی کچھ نہیں بولے تو یہ بدبخت مارا گیا، اگر کچھ بول دیتے تو شاید بچ جاتا. یہ ہم کو اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں، پھر دھمکیوں سے مت ڈریں، دیں اس کو دھمکیاں، دینے دیں اس کو، کر کیا لے گا. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نظام خدا کا، اس کے ہاتھ میں جو بندوق ہے یہ بھی خدا کی ہے، جو گولی چلائے گا یہ گولی جن قوانین کے تحت چلے گی خدا نے بنائے، یہ گولی جب جسم سے ٹکرائے گی خدا کے قانون کے تحت ٹکرائے گی، اگر جسم میں جا کے پھٹے گی تب بھی خدا کا قانون ہے، یہ جسم بھی خدا کے ہاتھ میں، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں، تو پھر اس کی گولیوں سے کیا ہونا ہے. اگر میں مر بھی گیا تو میری روح کہاں جائے. غرضی اچھی ہے کہ انسان اپنے لیے پہلے مانگ لے درود بھیجے محمد والے محمد. ابھی جیسے نعرہ حیدری لگا، ہم لوگ مولا امیر المومنین سے نصرت طلب کرتے وقت جو بالکل صحیح جگہ ہے وہاں کم نصرت مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ زیادہ نصرت مانگتے ہیں. جن جگہوں پر اگر مولا امیر المومنین کا ساتھ نہ ہو تو چل ہی نہیں سکتے، وہاں نہیں مانگتے. اچھا وہاں بغیر ان کی مدد کے چل ہی نہیں سکتے، اور جو یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کے اندر سلپ ہو رہے ہیں لڑک رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدد کر دیں، تو بھائی اس میں نقصان بہت کم کا تھا، وہ جو بڑی جگہ تھی وہاں اصلی نقصان تھا. بس آپ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں کہیے مولا مدد کر دیں. میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ فیصلہ کیا کروا دے گا، کوئی صحیح فیصلہ کروا دیں. دماغ میں کوئی چیز آ رہی ہے کرنے کی، ان سے کہیں مولا اس کام کو کروا دیں، اور اگر کرنے کا نہیں ہے تو دماغ سے نکلوا دیں کسی طریقے سے، نہ دماغ میں رہے گا نہ میں کروں گا. جتنا نصرت مانگنی ہے وہ اس ہدایت کے معاملے میں مانگیں. اب مثال کے طور پر مانویت کا معاملہ ہے، فرض کریں تڑپ ہے کہ ہاں بھائی کوئی مانویت ہونی چاہیے، دیکھ رہے ہیں زور لگا رہے ہیں، دم کا لگا رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا ہے، یہ وہ جگہ جہاں ان سے نصرت مانگیں کہ مولا اتنی دفعہ یا علی مدد کہہ کے زندگی گزاری ہے، اس جگہ پہ آپ کی مدد ہو جائے تو کام بن جائے گا، نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہیں ہے. پھر یہاں پر وہ صحیح جگہ جہاں مدد مانگنی ہے وہ یہ، اور وہاں سے لطف و کرم آنا شروع ہو گیا، بس یہ وہ جگہ ہے جو فارسی میں کہتے ہیں بیزنگاہ، وہ جگہ جہاں پہ مارنا ہے اصل میں، مجھے کہ وہاں سے کوئی نصرت آ جائے کسی طریقے سے. اچھا, اس نصرت کو لانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی مخلصانہ عمل کریں اور سودا کر لیں, کوئی خالص عمل کریں بغیر کسی کو اطلاع ملے, کسی کو پتہ نہ چلے, انتہائی خاموشی سے کوئی خالص عمل, اور مرامل ان سے کہ مولا پسند آیا اس کے صدقے میں کچھ دے دیں. چھوٹا سا خالص عمل چاہیے, اس کے صدقے میں مانگیں. لین دین یہاں کاروبار ہے لیکن صرف خالص چیزوں کا ہے, دو نمبر کا کاروبار نہیں ہے یہاں پر. اگر دو نمبر کا کاروبار کیا تو وہ چیز ملے گی جو چھوٹی ہوگی. اصلی کام کرنا ہے خالص کاموں پر کریں, خالص ترین کاموں پر کریں. اس سے مولا سے کہیں کہ مولا اس کے صدقے میں کچھ کر دیں. اچھا, وہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز دیں گے تو کیا دیں گے؟ سب سے بڑی چیز معنویت, سب سے بڑی چیز تزکیہ نفس, پاکیزگی دیتے. پاکیزگی دینا سب سے بڑی نعمت ہے. اس پاکیزگی کے ساتھ علم ملے وہ بڑی نعمت ہے. علم ملے پاکیزگی کے ساتھ ملے, یہ بڑی نعمت ہے. وہ روایت یاد ہے نا آپ کو کہ کسی سے پوچھا مولا نے کہ بڑی چیز کیا ہے, تو اس نے کہا علم معه حلم, علم ایسا ہو جس کے ساتھ حلم ہو, بردباری ہو انسان کے اندر, قناعت ہو, یہ سب چیزیں. پھر پوچھا اور کیا ہے, تو اس نے مختلف چیزیں بتائیں کہ مال ہو جس کے ساتھ مروت ہو, مال ایسا ہو کہ بے حیا نہ ہو, مال ایسا ہو جس میں مروت دکھائے. تو جو مانگنے کی چیز ہے اہل بیت سے وہ تزکیہ نفس ہے, نفس کی پاکیزگی ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی پاکیزہ عمل انجام دیں. وہ پاکیزہ عمل کیا ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ وہ پاکیزہ عمل یوں لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو واقعا مصیبت میں دیکھا, انتہائی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی اور لین دین کے آپ اس کے کام آ گئے, اسے فارغ کر دیا. کر لیا, اب طلب کریں اہل بیت سے, کہا مولا چھوٹی سی خدمت کی پسند آئی ہے تو کچھ دے دیجیے. یہ مانگنے کی صحیح چیز نظر آتی. ان کے کسی چاہنے والے کے کام آئے, ان کے چاہنے والے کے کام آئے پر خلوص. یہ ہماری طرح نہیں جو اعلان کر رہے ہیں, بس اگر ہم اس کو کہنا کہ ہم کام آ رہے ہیں تو یہ اعلان ہو رہا ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اتنی لوگوں کے سامنے اعلان کرنا, تو اس میں تو پتہ نہیں نیتیں کہاں رہ جاتی ہیں, سچی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, کیا بن جاتی ہیں, اس کا میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لطف کرم کر دیں ایک علیحدہ مسئلہ ہے. صحیح کام وہ ہوگا جو پرخلوص ہوگا, خاموشی سے ہوگا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اور اس کے اوپر بہت کچھ ملنا ہے. اچھا, ایک اور راستہ بھی ہے, جس جگہ گناہ کی جگہ پھنس جائیں اور اپنی پاکیزگی کو محفوظ کر کے باہر آ جائیں, یعنی ایسی کوئی پوزیشن آ جائے کہ جہاں گناہ ہے پھنس گئے کسی بھی وجہ سے, اب یہاں گناہ بہت آسان ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا, آپ پاکیزگی کے ساتھ باہر آ گئے, اس پہ بہت کچھ ملتا ہے. جو جتنی دیر گناہ کے ایکسپوژر پر پھنسے اور اپنی پاکیزگی کو محفوظ رکھے اس پر ملتا ہے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی میرے ذہن میں اچانک آئے چلے جا رہے ہیں, لیکن میں ابھی کنٹرول کر رہا ہوں, تو سب بولنے پہ آیا تو دیر لگے گی پھر. لیکن بہرحال ایسی چیزیں بہت ہیں جو گناہ کی جگہ پہ پہنچ گئے خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے اور گناہ نہیں کیا. مثلا یہ جو ابن سیرین کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے تعبیر خواب کا, اس بندہ خدا کا معاملہ یہی تھا کہ کسی عورت کے سامنے پہنچ گیا جو اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہی تھی, اس نے اپنے آپ کو نجاست نے لتھڑ لیا, وہ عورت دیکھ کے متنفر ہو گئی کہ اس گندگی کے ساتھ تو اس ساتھ کیا کرنا ہے, باہر بھیج دیا اس کو. اپنے آپ کو گندگی میں لتھڑ کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اتنا کوئی پاکیزگی دکھا دے کسی گناہ کے موقع پر, اجر بہت ہے, پھر ثواب بہت ہے. تو آپ اور میں چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جیسے, ہم لوگ کیا ہے, بے پردگی بہت زیادہ ہے, اس خاطر وہ گناہ اس عورت کے سر پر ہے جو بے پردہ ہے, بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی ان خواتین کو. بہر تو مثلا اگر کبھی ایسے کسی موقع میں پڑھتے ہیں, مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان مائل کر رہا ہے کسی آنکھوں کے گناہ میں اور آپ نے کنٹرول کر لیا, اس گناہ سے بچا لیا اپنے آپ کو. اور میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا معاملہ بہت خراب ہے, اس کا ہمیں کوئی اعتبار سمجھ میں نہیں آ رہا, یعنی ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑی آفت ہے کوئی. کاش اس آفت کو ہم اور آپ مکمل گھروں سے نکال پاتے. کوئی ممکن ہے کہہ رہا ہے کہ مثلا ہم ٹیلی ویژن رکھتے ہیں مجلسیں دیکھنے کے لیے، درس وغیرہ دیکھنے کے لیے، چلیے وہ علیحدہ معاملہ ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے. جب ہم کہتے ہیں گھر سے نکال دیں، یعنی وہ جو فحاشا چینلز کے اوپر آ رہے ہیں اس کو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیں. ورنہ مثلا اور دوسرے کوئی اچھا کام نظر آتا ہے اس کے لیے. کل بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ٹی وی کو تفریح کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. تفریح کی جو خدا نے زندگی دی ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر جائیں، طبیعت سے جو نیچر ہے اللہ کی، اس سے کچھ لطف اٹھانے کی کوشش کریں. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کراچی میں جتنی ایسی پاکیزہ جگہ ہیں وہاں پر بھی ناپاکیزگی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی فائدہ نہیں رہا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، پرسکون جگہ ڈھونڈنی پڑے گی. تو اپنے آپ کو اس پاکیزگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. بعض اوقات خدا نے متعال نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر چھوٹے چھوٹے فلیٹوں سے کہیں سے آسمان نظر آئے تو کہیں کبھی آسمان کو دیکھ لیا کر، دیکھیے اس آسمان کو کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے، خدا کی قدرت کتنی وسیع ہے، اور میں ایک کیڑے کے برابر بھی نہیں ہوں. اور وہ مجھ سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا. کیا حیثیت ہے میری اس پوری وسیع کائنات میں، اربوں کلومیٹر تک چلنے والی کائنات، کروڑوں اربوں ستارے سیارے، نہیں معلوم ان کے اندر کیا کیا، اور 6 ارب 6.5 ارب انسانوں میں میں ایک حقیر کیڑا زمین کے کتنے سے چھوٹے سے ٹکڑے پہ 60 سال کے لیے کھڑا ہونے والا، جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اس کو خدا خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور ان سے کہو کہ میں ان کے دلوں سے زیادہ نزدیک ہوں. اللہ عجب عظمت، ذرے کو خاک کرنے والی بات ہوئی نہیں. یہ خدا کا نظام ہے، خدا اس طریقے سے کرتا ہے، خلوص قبول کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو عامر المومنین کے خلوص قبول کرنے پر. درود بھی محمد و آلہ، شاید پہلے کبھی سنایا ہو تو معاف کیجیے گا، میرا تم حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر میں ایک چیز ایک دفعہ سناؤں دوبارہ نہ سناؤں تو میں بولوں گا کیا، مجھے تکراری باتیں کچھ تو کرنی ہے، اتنا تھوڑی میرے پاس میٹر. تو بلا کر وہ ایک شاعر تھا، وہ امیر المومنین کے روضے پہ پہنچتا ہے، ایک بڑھنگا سا شعر بولتا ہے، بڑھنگا سا. میں ذہن میں نے سوچا تھا یہ فارسی کا شعر حفظ کر لوں گا تاکہ ذہن سے نہ نکلے، لیکن وہ تھوڑا سا حفظ کچھ دن تک تو یاد رہا، پھر دوبارہ نہیں دہراتا نا ذہن سے نکل جاتا. اس نے ایک شعر بولا، ابھی اس نے بولا تھا اچانک اوپر جو لگے ہوئے فانوس تھے ان میں سے ایک فانوس اس کے سامنے گرا، اس نے پکڑ لیا. خادموں نے دیکھا کہ یار یہ فانوس گر رہا تھا، اس نے کیچ کر لیا. بر وہ آیا خادموں کے پاس، کہنے کا دیکھو یہ فانوس غلطی سے گر گیا ہے، میرا نہیں ہے، یہ اوپر سے گرا، رکھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شریف آدمی ہے، لے کے نہیں جا رہا ہے، واپس رکھ دیا. وہ آیا دوبارہ، پھر امیر المومنین کے سامنے وہی شیر پڑا، کہا مولا مجھے کچھ دے دے، دھڑ سے وہ فانوس پھر گرا. اب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیچ بھی نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی گود میں گرا ہے. تو خادم تھوڑے سے کھٹکے کہ یار کچھ معاملہ کچھ ہے، بار وہ شریف آدمی پھر آیا، کہنے کا بھائی یہ میرا نہیں ہے، اوپر سے گرا ہے، دے دیا. اس کے بعد وہ پھر گیا امام کے روضے کے سامنے، پھر وہی شعر پڑھا اور کہا مولا مجھے کچھ دے دیں. اب لوگوں نے دیکھا فانوس ادھر والا گرا لیکن ادھر اس کی گود میں آ گیا. اچھا اب خادموں کو یقین ہو گیا کہ بھائی اسی کا ہی ہے یہ. وہ آیا اس نے کہا بھائی یہ میرا نہیں ہے، گرا ہے. کہنے کا نہیں نہیں بھائی یہ تیرا ہی ہے، اب تو لے جائے اسے، اب بھی رکھیں گے، بعد میں مولا سے کوئی ڈانٹ وانٹ پڑے گی معاملہ خراب ہو جائے گا، جاؤ لے جاؤ. کہنے کا میں کہاں لے کے جاؤں. تو جو خادموں کا رئیس تھا وہ آیا، کہنے ایسا کرو اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، ہم سے پیسہ لے جاؤ، یہ ہمیں دے جاؤ، صحیح کہہ رہے ہیں، اوپر لٹکائیں گے اس کو، پیسہ لے جاؤ اس کا جو امیر المومنین نے دیا. اس کو پیسہ دیا، اس کو بھیج دیا. وہ بڑا خوش خوش اس نے کہا چلو یار مولا کے در سے ملا پیسہ گیا. ایک اور کھڑا تھا شاعر، اس نے دیکھا یار بڑا عجیب بے تھکا تھا شعر پڑا تھا، اتنے پیسے مل گئے اس کو. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اب میں لاؤں گا. اگلے دن آیا ایک اتنی لمبی قصیدے کی، وہ لایا اس نے، جناب کڑا کے اوپر دیکھا فانوس کہاں ہے، پھر اس کے نیچے کڑا. قصیدہ پڑا پورا، اتنا لمبا قصیدہ پڑا، کوئی فانوس نہیں گرا. کہنے لگا اچھا بات نہیں بنی. اگلے دن گیا پھر ایک فانوس دیکھ کے کھڑا ہوا، پھر ایک قصیدہ پڑا، کچھ بھی نہیں. تیسرے دن پھر قصیدہ پڑا، کوئی فانوس نہیں گرا. برا نہیں مانیے گا، یہ بےچارے بعض لوگ ذرا کم ذہن کے ہوتے ہیں نا. تو اس نے یہ کہا کہ مولا امیر المومنین آپ ہیں، حیدر کرار آپ ہیں، صاحب ذوالفقار آپ ہیں، شعر کا ذوق اچھا نہیں ہے. نعوذ باللہ، سد نعوذ باللہ، بےچارا دل کا چھوٹا تھا نا، اب سب کچھ اچھا ہے، آپ کا شعر کا ذوق عجیب سا ہے، وہ بڈھنگا شعر پڑھتا اس کو اتنا دے دیتے، میں اتنے اچھے اچھے شعر پڑھے کچھ نہیں دیا. خیر چلا گیا رات کو امیر مومنین، بیوقوف شعر کا معاملہ نہیں خلوص کا معاملہ ہے، تیرے دل میں دولت کی طلب ہے، تو کوئی ہم کو شعر سنانے آیا تھا، اگر وہ شعر نہ سنا تھا پیسے نہیں تھا تو کون سا ہمارے لیے شعر کہنے دے. کہنے کا مولا صاحب غلطی تو ہو گئی، اب کچھ دے تو دیں، ہم چاہیے تو ہے. مولا نے کہا اچھا ایسا ہے ایک شعر بتاتا ہوں، آدھا مصرع، ایک مصرع، ایک شعر ہے دوسرا مصرع بتا رہا ہوں. اس کا پہلا مصرع ہندوستان کے ایک نواب نے کہا ہے، وہ بیچارہ گھوم رہا ہے کہ دوسرا مصرع کوئی صحیح مل جائے، وہ اس کو مل کے نہیں دے رہا ہے. تم جاؤ، اس نے کہا بھائی جو دوسرا مصرع صحیح لگائے گا اس کو میں آدھی دولت دوں گا اپنی، جاؤ یہ دوسرا مصرع اس کو سنا دو. اچھا وہ گیا خوش خوش، اس نے دوسرا مصرع دیکھا، کہنے لگا پتہ نہیں پہلا کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا. خیر وہ دوسرا مصرع اس نے لیا، وہ لے کے چلا گیا اس نواب کو ڈھونڈا ڈھانڈا، وہاں پہنچا، اس سے کہا بھائی تو نے کوئی پہلا مصرع کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں کہا ہے. کہ دوسرے مصرع پہ آدھی دولت دے گا؟ کہنے لگا ہاں میں دوں گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے دوسرا مصرع یہ ہے. اچھا پہلا مصرع کا ترجمہ، دوسرے مصرع کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اس نے پہلا مصرع یہ بولا تھا کہ مولا ایسے ہیں کہ اگر ذرے کو بھی دیکھ لیں، صحیح ہے، اب یہ کہہ کے پھنس گیا کہ اب ذرے کو دیکھیں تو مولا کیا کر دیتے ہیں، اب پھنس گیا کہ میں دوسرا مصرع کہاں سے لاؤں. تو مولا نے جو دوسرا لگایا وہ یہ تھا کہ مولا ایسے ہیں کہ اگر ذرے کو بھی دیکھیں تو زمین سے فلک پر پہنچا کے سورج بنا دیتے ہیں، دوسرا مصرع یہ لگایا. تو دے دوں گا، نہیں پتہ دوسرا آیا کہاں سے. پھر اس نے ساری داستان سنائی، تو وہ اور نواب بیچارہ خوش ہوا کہ میرے شعر کو مولا نے قبول کیا، اور اتنا قبول کیا کہ دوسرا مصرع خود لگا کے دیا. مولا کی شان یہ ہے، خلوص مانگ رہے ہیں، کوئی خلوص لے آئے الٹا سیدھا شعر پڑھے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آدمی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ قافلے سے گیا، ظاہر تھا پتہ نہیں ایران کا کون سا شہر تھا، اس کا ظاہر زیارت کرنے کے لیے گیا قافلے کے ساتھ. اچھا نہ اس کو عربی آتی تھی نہ فارسی، کچھ نہیں آتی تھی، کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا. زیارت کے لیے گیا، سید الشہدا کی روضہ مبارک کے اوپر پہنچ گیا، قافلے سے بچھڑ گیا. اب لاکھ اس نے ڈھونڈا کہ وہ جو کاروان کا سالار تھا وہ مل جائے تاکہ زیارت تو پڑھائے کسی طریقے سے، کوئی زیارت پڑھانے والا نہیں. بڑا پریشان ہوا کیا کروں کیا کروں، بالآخر وہ اسی طرح حرم میں سے گھوم کر کاروان میں واپس آ گیا. کاروان فرحان سے آ کے اس نے کہا بھائی تو کہاں چلا گیا تھا یار، میں پہلی دفعہ زندگی میں حرم میں گیا وہ بھی زیارت نہیں پڑی، ایسے ہی گھوم کے واپس آ گیا. تھوڑی دیر میں وہیں عراق کے نجف کے ایک عالم اس کاروان پہ پہنچے، کہنے کہ فلاں آدمی یہاں پہ ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ اس کو بلایا، وہی تھا جاہل. کہا بھائی تو آج زیارت پہ گیا تھا؟ کہنے لگا مولا نے کہلوایا کہ تمہاری زیارت قبول ہے. اور رونے لگا، کہنے لگا میری زیارت، میں زیارت نہیں ہوں، زیارت کیسے قبول ہو؟ کہنے لگا نہیں تم نے کچھ کیا ہے زیارت قبول ہے. کہنے لگا ہاں بھائی ایسا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو اپنی زبان میں اس کی جو لوکل لینگویج تھی اس میں اس کو اپنی زندگی میں دو مصرے یاد تھے. دو مصروں کا ترجمہ یہ تھا کہ سبزی، درخت، پرندے اور پتے سب کہہ رہے ہیں یا اسے. بس کہنے لگا میں زیارت تو جانتا نہیں تھا، میں نے کہا یہ ایک شعر آتا ہے یہی پڑھ پڑھ کے طواف کروں، معاملہ اسی پہ ختم کر دوں. یہ ہیں اہل ولایت، یہ اہل ولایت ہے. وہ نہیں پڑھا اس چکر میں، سادگی کے ساتھ اپنے دل سے، میں نہیں کہہ رہا زیارت نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، خلوص سے پڑھنی ہے، خلوص چاہیے. یہ تمام معاملات اس ایک لفظ پر ہیں، خلوص پر، اور نہیں یہاں پر. باقی سب ہیں وسیلے ہیں جو جمع ہو رہے ہیں تاکہ خلوص ہیں. یہ جو میں اور آپ جمع ہو رہے ہیں اس لیے جمع ہو رہے ہیں ایک ماحول بنے، اس ماحول کے اندر میں اور آپ دنیا سے تھوڑا سا کٹیں تاکہ یہاں پر خلوص بنے. اب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں میں ناقص ہوں، آپ جانتے ہیں آپ ناقص ہیں، تو ہم 10 لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہمارے نقص کے مقابلے میں جو چھوٹے چھوٹے پر خلوص دلے وہ جمع ہو کر اس بارگاہ حسینی میں ایک یا حسین بولو اور وہ مولا قبول کر لیں. بس ساری جد و جہد اسی بات پر ہے. کہ ہم سے کوئی پرخلوص کام ہو جائے اور اس پر ہم کہیں گے مولا آپ کے ماننے والے ہیں, کچھ نہیں کر سکے, یہ کیا ہے. اب اس میں کوئی پانی اور پیاس کے وقت یا حسین بھی شامل ہے, کبھی پانی لیں شدید پیاس لگی ہے, بہت پیاسے ہیں, پانی لیتے وقت ایک دفعہ کہتے مولا آپ کی پیاس زیادہ تھی, آپ کی پیاس کم ہے, دو جملے بول دیں سید الشہداء کے لیے. دس دفعہ سوچتا ہوں اپنے بچوں کو پیار کرنے سے پہلے سید الشہداء کے بچوں کو یاد کر. سید الشہداء کے بچے بڑے مظلوم تھے, ساری دنیا کے بچوں کو انہوں نے پالا, ان کے بچوں کے ساتھ یہ سنو سید الشہداء کی مظلومیت تھی وقت, ان تمام مصیبتوں کو جرے, اور ہم نے سید الشہداء سے کیا کہنا ہے, وہ تو سید الشہداء نے جھیل لیا نا, وہ تو سیدا کے مبارک دل نے جھیل لیا جو کچھ جھیلنا تھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں تو خدا نے بتانے ایک ذریعہ دے دیا ہے کہ بیوی سے کہیں بیوی آپ کے فرزند کے چاہنے والے ہیں, اور کچھ نہیں ہمارے پاس, سارے اعمال وسیلہ ہیں اس وسیلے کے لیے کہ خلوص بنے, اور اگر ایک دفعہ پر خلوص ہو کر ایک ہی دفعہ یا حسین نکل آئے وہ کافی ان ہوں گے. اس کے لیے کوشش کریں گے, مشقت کریں, مومنوں کے کام آئے, کسی کے پیاسے کے کام آئے, کوئی کسی مشکل کے مارے کے کام آئے, اور اپنی زندگی کے اندر سید الشہداء کو یاد کریں. تنہائی میں امام حسین کا تذکرہ کریں, تنہائی میں, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں مجلس کے اندر, یہ ہم سب کے دل جمع ہوتے ہیں, سید الشہداء کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ اے مولا اتنے ماننے والے جمع ہوئے ہیں, ایک نظر لطف نہیں ہوگی کیا؟ سب وسیلہ ہے, ہم جانتے ہیں مثلا میں کوتاہی کرتا ہوں, میری زبان سے جھوٹ نکلا ہے, لیکن مولا اس وقت تو سب صرف اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی کوئی نظر لطف ہو جائے کسی طریقے سے, سب کے سب آپ کی نظر چاہتے ہیں. اور چونکہ میں اور آپ ایک امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ خود وارث حسین ہے, وہ خود حسین کا آزادار ہے, تو اپنے امام کو کہیں گے مولا آپ کے جد امجد کا واسطہ ایک نظر لطف کر دے, میں آپ کی نمائندگی میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی نمائندگی میں عرض کروں گا مولا دس دن آپ کے نام پہ جمع ہوئے ہیں, آج ہمیں کچھ دے کے بھیجے یہاں سے, ہم نے دس دن آپ کا نام لیا ہے, ہم آپ کا نام نہ لیتے پوری کائنات آپ کا نام لے رہی تھی, لیکن ہم یقین بھی کچھ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے مولا آپ کی طرف سے مل جائے تو زندگیاں سنور جائیں گی, آخرت میں آپ کی طرف جائیں گے, ہمارا آپ کا ساتھ ہے. اب دو جملے اپنی قبر کے لیے کہہ دوں, آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں مولا ایک شب تاریخ ہم نے قبر میں گزارنی ہے, مولا اپنی زیارت سے منور کریں گے ہمیں, ایک بہت بڑا اہل بیت کا چاہنے والا ایرانی شاعر تھا, کچھ وقت پہلے مر گیا, وہ بیچارہ بہت اچھا کہتا تھا, کہتا تھا مولا ادھر ادھر آتے ہمارے گھر میں ہی آتے, بولا ان لوگ کے گھر اچھے لگے ہمارا گھر برا لگا, بولا اگر آپ ہمارے گھر نہیں آئے تو ہم نے اپنے گھر کیوں بلائے تھے, اسی لیے تو بلائے تھے آپ کے ماننے والے آپ کے چاہنے والے, بولا آ کر ہمارے گھروں میں دیکھیں پنج جن کے نام لٹکے ہوئے ہیں, کسی نے پنجدن کا نام لٹکا ہے, کسی نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے, کسی نے مولا حاضر المؤمنین کا نام لکھا ہے, سب نے جد و جہد کی گھر آپ کے قدم کے لیے تیار ہو جائے. اور مولا کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنے لوگ دنیا سے آپ کے نام لے کر جاتے رہے. اب ایک اور جملہ کہوں, مولا دیر سے آئے یا سویر سے آئے مجھے زیارت سے تو محروم نہ کرے, مولا اگر میرا نصیب نہیں ہے زیارت کا تو میرے دل کو اپنی محبت سے مالا مال کر دے, آپ کی محبت چاہتے ہیں مولا. اور مولا
اگر واسطہ دینے سے کام چلتا ہے آپ کی بارگاہ میں چلتا ہے, معلوم ہے مولا آپ کو ابو الفضل عباس کا واسطہ. اس مصیبت میں تو آپ نے خود کہا تھا نا کہ تم لوگ ابو الفضل کو یاد کرو, میں آؤں گا. نہیں معلوم آپ کو مولا ابو الفضل کی کون سی ادا یاد آتی ہے مولا, ہمیں تو وہ یاد آتی ہے جو آپ کی جدہ ماجدہ نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا میرے چاہنے والوں کو بتاؤ میرے بیٹے کے سینے پہ تیر لگے زمین پہ کیسے آیا. مولا آپ کو مولا ابو الفضل عباس پہ واسطہ, ایک نظر لطف فرمائے ہمارے سیاہ دلوں میں. گناہگار دل مولا آپ کے قابل نہیں ہے, لیکن اگر آپ صرف پاکستان لوگوں کے پاس گئے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے. اس مقام پر اب کس کا مرثیہ پڑھیں, اب کس کے مسائل کو بیان کریں. سب سے زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے, اہل بیت نے سب نے مسائل کے اوپر گریہ کیا ہے, سب سید الشہداء کے مسائل پر گریہ کرتے ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے بیوی کی ذات وہ ہے جس میں سب مل کر گریہ کرتے ہیں. بیوی کی ذات پر سب مل کر گریہ کرتے ہیں. اچانک ایک اور بات سمجھ میں آئی, ایک راوی کہتا ہے اس شب جمعہ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ شب جمعہ علی اکبر کے مسائل نہ پڑھا کر, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا زہرا کو سنبھالے یا زینب کو سنبھالے. عبادت کو ہم سے قبول فرما اے پاک پروردگار, اس مختصر سے خلوص کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, اہل بیت کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ہماری اولادوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، عظمت تیری حجت کے لیے ہے، عزت تیری حجت کے لیے ہے پاک پروردگار، ان کی نظروں میں ہمارے وجود کو محترم قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمارے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما۔ اے خدا، تو نے شہادت کو مقام قرار دیا ہے اور ہم تیرے نزدیک مقام حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں پروردگار، شہادت کے قابل نہیں ہیں لیکن کم مائگی کی شہادت تجھ سے طلب کر رہے ہیں پاک پروردگار، تجھے سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ، ہمارے گناہوں پر نہ دیکھ، اہل بیت کی عظمت کو دیکھ، ان کے نام پر اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔